درب بلا کو ستیاں گزری آج ہے.
باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد, فقال حسين بن علي عليهما السلام, السلام عليك يا رسول الله, أنا الحسين بن فاطمة, أنا فرقك وابن فرقتك, وصبتك في الخلف الذي خلفت على أمتك, فاشهد عليهم يا نبي الله أنهم قد خذلوني وزيعوني وأنهم لم يحفظوني, وهذا شكواي إليك حتى ألقاك. درود پڑھیے محمد وعلى محمد. وحدت و اخوت پیغام کربلا و پیغام عاشورا موضوع سخن ہے آپ مومنین کرام کی خدمت میں. چونکہ کربلا و عاشورا بقائے اسلام کا نام ہے, بقائے دین کا نام ہے.
سبحان اللہ,
جنگ کربلا جنگ عزت اسلام ہے.
سبحان اللہ,
ایک طرف کل کی کل ذلت اور ایک طرف کل کی کل عزت. عزت نے غلبہ پایا ذلت پر, اور حسین امام عزت ہیں. عزت مسلمین و عزت اسلام, جہاں بھی اسلام کو عزت حاصل ہے تو فعل حسین سے حسین اسلام کو عزت حاصل ہے. آج پوری دنیا میں مسلمان اپنے اعمال کی وجہ سے, آپس کے مسائل کی وجہ سے رسوائی کا شکار ہے. فخر کے لیے, عزت کے لیے, سربلندی کے لیے کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جس کو دنیا کے سامنے پیش کر سکے. ہاں, اگر ہے تو وہ فقط مکتب حسین میں موجود ہے. صرف مکتب کربلا میں موجود ہے. آج پوری دنیا کو اگر عزت کا نمونہ ہم پیش کر سکتے ہیں تو ان چند ہزار جوانوں کا پیش کر سکتے ہیں جو لبنان میں مکتب کربلا سے پلے,
سبحان اللہ, سبحان اللہ,
مکتب عاشورا میں پلے,
سبحان اللہ,
عزت اسلام کا پرچم بلند کر کے اٹھے.
سبحان
اللہ. اور وہی مسلمین, وہی عرب جن کے پاس حکومتیں بھی ہیں, جن کے پاس تیل بھی ہے, جن کے پاس پیسہ بھی ہے, جن کے پاس لوگ بھی ہیں, جن کے پاس عوام بھی ہیں, جن کے پاس وسائل بھی ہیں, سب مل کر بھی اس جرثومے کے خلاف اٹھے لیکن اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے, بلکہ مزید اپنی سرزمینیں اسے دے بیٹھے. لاکھوں کی تعداد میں عرب اٹھے اور تین دفعہ اسرائیل کے مقابلے میں قیام کیا, لیکن ہر دفعہ ذلت کا ہی منہ دیکھنا پڑا. لیکن چند ہزار جوانوں نے, نہ ان کے پاس حکومت تھی, نہ ان کے پاس فوج تھی, نہ ان کے پاس اسلحہ تھا,
سبحان اللہ,
نہ ان کے پاس ایٹم بم تھا, نہ ان کے پاس تیل کے کنویں تھے, نہ ان کے پاس ثروت تھی, کچھ بھی نہیں تھا, لیکن یہی آہنی طاقت جس نے مسلمانوں کو ذلت کا سامنا کیا ہوا تھا اس کی ناک خاک میں رگڑ دی. اور قوت کا سرچشمہ اگر بتایا تو فقط یہی تھا کہ یہ وہ عزادار تھے جو مجالس حسینی میں شرکت کرتے تھے. عزائے سید الشہداء میں شرکت کرتے تھے، لیکن عزائے سید الشہداء میں شرکت کر کے جنہوں نے پیغام کربلا کو سمجھا، مقصد کربلا کو سمجھا، اور مقصد کربلا کو سمجھ کر اسے اپنایا، دل و جان سے اپنایا، اور ایک دفعہ لبیک یا حسین کر کے مسلمانوں کے قوی ترین دشمن کے مقابلے میں آ کر ڈٹ گئے، اور اسرائیل کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہمیں ضرب کہاں سے لگ رہی ہے۔ کربلا اور عاشورہ اس طرح سے انسان کی پرورش کرتا ہے۔ اس لیے میں اصرار کرتا ہوں مومنین کرام سے کہ اگر مجبور بھی ہو تو بھی ضرور مجالس میں آیا کرو، عزائے سید الشہداء برپا کرو، اور تمام جہان اسلام کو دعوت دو کہ آؤ ہماری مجالس میں آ کر شرکت کرو، انہیں پیغام عاشورہ پہنچائیں، انہیں پیغام کربلا پہنچائیں۔ کربلا کا ایک اہم ترین پیغام وحدت و اخوت ہے۔ کربلا دعوت وحدت ہے کل بشریت کو اور جہان اسلام کو۔ میں نے گزشتہ شب جہاں پر موضوع چھوڑا تھا وہ یہی تھا کہ تفرقہ ایک بیماری ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام کے قیام کے متعلق بہت کچھ کہا گیا کہ امام علیہ السلام نے یہ جنگ کیوں لڑی۔ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ امام علیہ السلام پر یہ جنگ تھوسی گئی، امام نہیں چاہتے تھے جنگ لڑنا، ہر ممکنہ کوشش کی۔ میں کل ہی ایک بزرگ کا بیان سن رہا تھا، محرم کی مناسبت سے ایک ٹی وی چینل نے ایک بزرگوار کو بٹھا کر ان سے یہ پوچھا کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کی، امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی، تو آپ بتائیے کہ دو بھائیوں میں اتنا فرق کیوں ہے کہ ایک صلح کرتا ہے اور ایک جنگ کرتا ہے، کیوں امام حسین علیہ السلام نے صلح نہیں کی؟ اگر جنگ مقصود تھا تو دونوں بھائی جنگ کرتے، اور اگر صلح اصل ہے تو دونوں کو صلح کرنا چاہیے تھا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بھائی نے صلح کی، چھوٹے بھائی نے جنگ کی۔ اس کے مختلف جواب، اس بزرگ نے بھی ایک جواب اپنے تہیں دیا، ان کے جواب کا خلاصہ یہ تھا کہ صلح امام حسن نے کی لیکن جنگ امام حسین نے نہیں کی، صلح امام حسن نے کی لیکن جنگ امام حسین نے نہیں کی۔ امام حسین پر یہ جنگ ٹھونسی گئی، مسلط کی گئی تھی، اگر یہ جنگ مسلط نہ کی جاتی تو یہ بھی جنگ نہ کرتے بلکہ صلح کرتے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کربلا بڑا گہرا سمندر ہے، عمیق سمندر ہے، ابھی انسان اس کے ساحل تک بھی نہیں پہنچا، حسینیت کے ساحل تک بھی نہیں پہنچا۔ اتنا زیادہ تذکرہ ہوا شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ کے بقول کہ مختصر سی چند گھنٹوں کی جنگ کے بارے میں اتنا زیادہ تذکرہ ہوا، لیکن اس تذکرے کا نتیجہ کئی صدیوں سے یہ تذکرہ ہوتا رہا، لیکن آج اس تذکرے کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کربلا کے ساحل تک بھی نہیں پہنچا، ابھی اس کو اس سمندر کی گہرائی میں اترنا ہے، اور اس سمندر کے اندر موجود گوہر اس نے چننے ہیں، اور یہ موتی اکٹھے کر کے بشریت کو نثار کرنے ہیں، بشریت کو نجات دینی ہے۔ حسین، رسول حسین و جد حسین نے حسین کا تعارف کے کروایا، ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، حسین چراغ ہدایت اور کشتی نجات ہیں۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ حسین کشتی نجات ہیں، ہر امت کے لیے نجات کی کشتی حسین ہے، وہ حسینیت ہے۔ اس وقت بھی جب امت مسلمہ مہلک بمر میں پھنس چکی تھی اور غرق ہو رہی تھی، حسین ابن علی نے نجات دی اس کو۔ جب اسلام کو ختم کرنے کے لیے کوشش کی گئی، حسین ابن علی نے نجات دی۔ اور تاریخ کے جس موڑ پر بھی اسلام اور مسلمین کو خطرہ درپیش ہوا، اسی کشتی نے آ کر اس کو نجات دی۔
سبحان اللہ،
بعض کشتیاں ہوتی ہیں، کشتی نجات کی الگ ہوتی ہے، سامان اٹھانے کی کشتی الگ ہوتی ہے، مسافر اٹھانے کی کشتی الگ ہوتی ہے. یہ کمرشل کشتیاں ہیں، یا مسافر اٹھا کے پیسہ کماتی ہیں یا سامان اٹھا کے پیسہ کماتی ہیں. لیکن سیلاب کے دنوں میں جن کشتیوں پہ سامان لادا جاتا ہے، کنٹینر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتی ہیں، یہ کشتیاں کسی کو نجات نہیں دے سکتی. ان کو تجارتی کشتیاں کہتے ہیں. یا ایک ساحل سے دوسرے ساحل تک جو مسافروں کو لے جائیں، ان کو تجارتی کشتیاں کہا جاتا ہے، نجات کی کشتیاں نہیں کہا جاتا. جیسے نجات کی، ویسے تو ہماری سڑکوں پر بڑی گاڑیاں دوڑتی ہیں، بسیں بھی دوڑتی ہیں، ٹرک بھی دوڑتے ہیں، ٹرالر بھی دوڑتے ہیں، کاریں بھی دوڑتی ہیں، بہت کچھ دوڑتا ہے. لیکن نجات دینے والی ایک گاڑی ہے، اس کا نام ہے، جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے جو زخمیوں کو اٹھا کے اسپتال تک پہنچاتی ہے، ایمرجنسی میں مبتلا انسان کو نجات کے قریب پہنچاتی ہے، مدد کو پہنچتی ہے، اس کا نام ایمبولینس ہے. آپ کمرشل گاڑیوں پر بیٹھ جائیں، کسی بس پر بیٹھ جائیں، زندگی اگر خطرے میں ہو، ایمرجنسی میں ہو، بس پہ نہیں بیٹھتے آپ، کیونکہ بس کا کام ہے لوگوں کو اٹھانا اتارنا اور اس کے بدلے میں پیسے لینا. یہ تجارتی بس ہے، یہ تجارتی ٹرک ہے. اسی طرح سمندر میں چلنے والی کشتیاں اور بوٹس، ان میں کچھ تجارتی کشتیاں ہیں اور کچھ نجات کی کشتیاں ہیں. نجات کی کشتیوں کا کام یہ نہیں ہوتا کہ انسانوں کو بٹھا کر ان سے معاوضہ وصول کریں، بلکہ نجات کی کشتیاں یہ بھی نہیں ہوتی کہ ساحل پہ یا خشکی پہ ایک جگہ انہیں باندھ کے رکھا جاتا ہے، اڈے پہ کھڑی رہتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جس کسی کو مشکل پیش آئے ہمارے پاس آ جاؤ. بلکہ ہوتا یہ ہے کہ نجات کی گاڑی یا نجات کی کشتی جہاں پر کوئی مشکل میں مبتلا ہوتا ہے، اسے اطلاع دی جاتی ہے، یہ کشتی وہاں پہنچ جاتی ہے، نہ مریض کو وہاں پر لایا جاتا ہے. ایک اصطلاح جو ہمارے بزرگ بعض اپنے لیے استعمال کرتے ہیں اہل علم، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اہل علم ہیں، اور اہل علم کی مثال کنویں کی طرح ہے، پیاسوں کو کنویں کے پاس آنا چاہیے، کنواں کبھی بھی پیاسے کے پاس چل کر نہیں جاتا. اگر کوئی مثال بھی اپنے لیے چننی ہے تو اچھی مثال چننا چاہیے. انسان اگر اپنے آپ کو کہتا ہے بہادر ہوں میں، تو کسی بہادر کے ساتھ اپنے آپ کو تشبیہ دے، کسی بزدل کے ساتھ اپنے آپ کو تشبیہ نہ دے، نہ کہے کہ میں بھیڑیے کی طرح بہادر ہوں، کیونکہ بھیڑیا بہادری کی علامت نہیں ہے، شیر بہادری کی علامت ہے. اگرچہ دونوں کا کام چیرنا پھاڑنا ہے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں شجاعت میں بھیڑیے کی طرح ہوں، بلکہ سب کہتے ہیں کہ میں شیر کی طرح ہوں یا فلاں شیر کی طرح ہے. آج تک ادبیات میں بھی، ادیبوں نے بھی کسی زبان میں بہادر لوگوں کو بھیڑیے کے ساتھ تشبیہ نہیں دی. کنواں بھی پانی کا مرکز ہے، پانی کا مجموعہ ہے، چشمہ بھی پانی کا مجموعہ ہے، دریا بھی پانی کا مجموعہ ہے. اگر اپنی تشبیہ دینی ہے تو کسی اچھی چیز سے تشبیہ دیں. کنواں پانی رکھتا ہے لیکن پانی دینے میں سخی نہیں ہوتا. پیاسا آتا ہے کنویں کے پاس، اور کنویں کی تہہ میں پانی دیکھ کر پہلے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ یہاں سے ایک گھونٹ مجھے ملے کیسے. کنویں میں پانی تو بہت ہوتا ہے، لیکن اس نے اس کو اپنے سینے میں، اپنی تہہ میں تھوڑا سا مجموعہ جمع کر کے رکھا ہوتا ہے. ہزار جتن کر کے پیاسا ایک گھونٹ تک پہنچتا ہے، لیکن اس کے بجائے دریا کو دیکھیں آپ، دریا سہارا بے سہارا پھرتا رہتا ہے، کھیتوں میں گھومتا رہتا ہے، نہروں میں گھومتا پھرتا ہے، پہاڑوں پر بادل بارش برستی ہے اور وہ پانی لے کر سہاروں میں آ جاتا ہے، خشک سہاروں میں آ جاتا ہے. اس دریا سے پوچھو کہ آپ سرگردان کیوں گھوم رہے ہو، وہ یہ کہتا ہے پیاسے کھیتوں کی تلاش میں ہوں، پیاسے حیوانات کی تلاش میں ہوں، پیاسے انسانوں کی تلاش میں ہوں، میں پیاسوں کی طرف جا رہا ہوں، پیاسوں کو اپنی طرف نہیں بلا رہا ہوں. میں پیاسوں کی تلاش میں ہوں، اور اگر پیاسوں کی تلاش میں نہ جائیں، بہت کم پیاسے ہیں جو چشموں تک آتے ہیں. چشمے، وہ چشمے خدا نے بنائے کہ جو پیاسوں کو تلاش کر کے ان کی طرف جاتے ہیں، جو پیاسوں کے پاس جاتے ہیں. انبیاء کی روش یہی تھی، انبیاء کا شیوا یہی تھا. انبیاء کبھی بھی ایسے مراکز بنا کر بیٹھ نہیں گئے کہ اے لوگوں تم گمراہ ہو تو تم پیاسا سے ہو، ہم چشمے ہیں حکمت اللہ، علم خدا کے اور حکمت الہی کے اور دین خدا کے، جس کو بھی ہدایت چاہیے ہمارے دروازے پہ آ جاؤ۔ بلکہ آئمہ اور انبیاء خود چشمہ اور دریا بن کر دیکھا جہاں کوئی گمراہ موجود ہے اس کے پاس چلے گئے اور اسے جا کر ہدایت عطا کی۔
سبحان اللہ،
اس لیے انہیں کہا گیا یہ کشتی نجات ہے۔
سبحان اللہ،
میں ذرا آیا بھی پڑھ دوں اس کی تاکہ دل آپ کا مطمئن ہو جائے۔ ہر نبی نے آ کر اپنی دعوت جب پیش کی تو ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ ہم کمرشل کشتیاں نہیں ہیں، ہم نجات کی کشتیاں ہیں۔ یہ پہلا پیغام آ کر دیا کہ اے لوگو، ہم کمرشل کشتیاں نہیں ہیں، ہم کرایہ لینے والی کشتیاں نہیں ہیں، ہم اس سپیڈو میٹر نہیں لگا ہوا ہمارے اندر۔ چونکہ ایک جگہ پر مجلس ہو رہی تھی، مومنین کرام بیٹھے ہوئے تھے، ایک بڑے شہیر معروف ذاکر یا خطیب تھے، خطیب وہ خطابت کر رہے تھے۔ تو جیسا ہوتا ہے ہماری مجالس میں، ایک مولانا قصور نیازی علیہ سنت کے بڑے مشہور عالم اور سیاستدان فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ شیعہ مجلس میں خطاب کرنے کا، شیعہ محفل میں خطاب کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے کہ ادھر سے خطیب بولتا ہے، ادھر سے مجمع بولتا ہے، دونوں بولتے ہیں۔ لیکن دوسری جگہوں پر ایسے نہیں ہوتا، یک طرفہ کاروائی ہوتی ہے، ایک آدمی بولتا رہتا ہے، دوسرے سنتے رہتے ہیں۔ تو ان کو کہا کہ ہمیں اہل سنت میں مجلس پڑھنے کا اتنا مزہ نہیں آتا جتنا شیعہ میں مجلس پڑھنے کا مزہ آتا ہے، چونکہ شیعہ مجمع ساتھ دیتا ہے نا، وہ ساتھ دیتا ہے خطیب کا۔ اب کیوں ساتھ دیتا ہے یا کیوں ضرورت پڑ جاتی ہے ساتھ دینے کی، یہ ایک الگ ماجرا ہے، اب میں اس کی طرف نہیں جاتا۔ لیکن خطیب تھے، ان کے پاس جوہر خطابت بھی موجود تھا اور نفسیات بھی مجمع کی موجود تھی، ان کی نفسیات کے مطابق بولتے تھے، جوہر خطابت دکھاتے تھے، مجمع بھی بولتا تھا، ساتھ دیتا تھا ان کا۔ انہوں نے جو فیس طے کی ہوئی تھی کافی زیادہ تھی، بانی مجلس نے یہ دیکھا کہ ایک گھنٹہ ٹائم ہے اور جس قدر داد دی جا رہی ہے، صلواتیں پڑھی جا رہی ہیں، نعرے لگائے جا رہے ہیں، تو اس نے حساب کیا اپنے پاس کہ ایک گھنٹے میں یہ تو 40 منٹ واہ واہ ہوگی اور 20 منٹ گفتگو ہوگی۔ تو انہوں نے اٹھ کر مجمع سے، بانی مجلس نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ خدا را، یہ آغا جو پڑھ رہے ہیں تو یہ 500 روپیہ فی منٹ کی سپیڈ سے پڑھ رہے ہیں، 500 روپیہ فی منٹ کی سپیڈ سے پڑھ رہے ہیں۔ تو اب کئی منٹ تو آپ لوگ لے جاتے ہو، تو ان کو پڑھنے دو، کم از کم 60 منٹ پڑھے تو 500 روپیہ فی منٹ کے حساب سے جو بنتا ہے میں ان کو دوں، حلال تو ہو کم از کم ان کا، لہذا آدھا ٹائم تو آپ لے جاؤ گے، لہذا انہیں بولنے دو، آپ خاموشی سے سنو۔ یہ ذرا پبلک کو، تو پبلک تو 500 روپیہ فی منٹ کے لحاظ سے نہیں سن رہی، آپ کو کسی نے دیا ہوئے 500 روپیہ فی منٹ کے لحاظ سے سننے کا؟ نہیں دیتے، تبرک دے دیتے ہیں تھوڑا سا ثواب کی خاطر، لیکن بولنے والے کو پر منٹ، وہ اس کا میٹر تو چل رہا ہوتا ہے۔ انبیاء آئے یہی کہنے کے لیے، اپنی عوام کو خطاب کیا کہ اے لوگو، ہم پر منٹ میٹر لگا کر نہیں آئے، خدا نے ہمارے اندر میٹر نہیں لگایا کہ ہم اپنی خطابت اور اپنی تبلیغ اور اپنی خدمت کو منٹ کے لحاظ سے یا گھنٹے کے لحاظ سے وصول کریں۔ ہر نبی نے آ کر سب سے پہلے دعوت دی، یا قومی، یہ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، ہر نبی کی دعوت ہے، یا قوم عبد اللہ، اے قوم صرف اللہ کی عبادت کرو، ہم آئے ہیں تمہیں یہ بتانے کے لیے، توحید بتانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ تمہارا خالق اللہ ہے، تمہارا رب اللہ ہے، تمہارا معبود اللہ ہے۔ ہم تمہیں ہواؤں ہوس کی پرستش سے دور کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تمہیں نفس کی عبادت سے دور کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تمہیں شیطان کی پرستش سے دور کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تمہیں بتوں کی پرستش سے دور کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تمہیں درختوں اور شجروں اور کواکب اور انجم کی پرستش سے دور کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تمہارے جھوٹے خدا چھڑوا کر تمہیں سچے خدا کے سامنے سجدہ ریز کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم تمہیں خدا پرست بنانے کے لیے آئے ہیں۔ تو عوام کو تو پتا ہوتا ہے کہ جتنے بڑی شخصیت ہوگی اتنے اجرت بھی زیادہ دینی ہوگی، اتنا کرایہ بھی زیادہ دینا ہوگا، لہذا انبیاء سے بڑی شخصیت تو کوئی اور نہیں تھی. اور بعض انبیاء تو ایسے تھے کہ جن کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کے کلام میں ایسی تاثیر قرار دی تھی کہ جب وہ خطاب کرتے تھے یا خطبہ دیتے تھے تو نہ صرف انسان متاثر ہوتے تھے بلکہ ہر موجود ان کے خطبے سے متاثر ہوتا تھا. وہ ڈر گئے کہ ہم اس نبی کی فیس کیسے پوری کریں گے. ہر قوم نے اپنے نبی کی فیس کے بارے میں بڑا کھٹکا تھا, لہذا نبی نے آ کر سب سے پہلے ان کو خطاب کیا کیا, یا قوم عبد اللہ, اے قوم صرف اللہ کی عبادت کرو, ہم آپ کو خدا پرست بنانے کے لیے آئے ہیں. تم نفس پرست ہو, تم انا پرست ہو, تم بت پرست ہو, ہم تمہیں خدا پرست بنانے کے لیے آئے ہیں. اور خیال رکھنا کہ ہم اپنی تبلیغ اجرت پر نہیں کرتے. ما اسألکم علیہ اجرا لا اسألکم علیہ اجرا, ہم یہ کام اجرت پر کرنے کے لیے نہیں آئے, ہم مزدوری نہیں کر رہے ہیں, ہم رسالت انجام دے رہے ہیں. ہم مزدور بن کر نہیں آئے, ہم اجیر نہیں ہیں. صرف ایک نبی نے آ کر یہی جملہ کہا, لا اسألکم علیہ اجرن, لیکن ساتھ ہی ایک اللہ لگا کر تھوڑی سی اجرت یا کہیں استثناء, مدرسے والوں کی اصطلاح میں, طلباء کی اصطلاح میں ایک اللہ لگا کر تھوڑا سا استثناء کر کے باقی انبیاء سے ذرا فاصلہ لے کر ایک چیز کا مطالبہ کیا, لیکن وہ بھی اجرت نہیں بنتی. نبی خاتم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر جب اپنی قوم کو خطاب کیا تو ساتھ یہ فرما دیا کہ دیکھو میں تمہارے لیے قرآن لے کر آیا, میں تمہارے لیے ہدایت لے کر آیا, یہ ہدایت مجھ سے لے لو. زحمت کی تبلیغ رسالت کی, تبلیغ ولایت کی, تبلیغ دین خدا کی, تبلیغ عبادت کی, معرفت خدا لوگوں تک پہنچائی اور انسان کی معرفت انسان کو کروائی, انسان کو اس ظلمت و ضلالت سے نکال کر جسے قرآن نے کہا کہ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین, تم آشکارا گمراہی میں غرق تھے, اس نبی نے آ کر تمہیں اس گمراہی سے نکالا اور تمہیں انسان بنا دیا, اور ایسا انسان بنا دیا جو دوسروں کے لیے نمونہ بن گئے. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, ہم نے یہ رسول اس لیے مبعوث کیا کہ ہماری آیات تمہارے اوپر تلاوت کرے, تمہارا تزکیہ کرے, تمہاری تطہیر کرے اور تمہارے اوپر کتاب و حکمت کی تعلیم تمہارے اوپر پیش کرے. لیکن خیال رکھنا کہ یہ نبی اجیر بن کر نہیں آیا, مزدور بن کر نہیں آیا, کرائے پر رسالت نہیں کر رہا, کرائے پر تبلیغ نہیں کر رہا, لہذا نبی کو کہہ دیا کہ اے نبی ان کو کہہ دی جا کر لا اسألکم علیہ اجرا, میں اپنی اس رسالت پر کوئی اجرت تم سے نہیں مانگتا. ہر نبی نے یہ کہا, قرآن پڑھ کے دیکھیں, ہر نبی نے یہ کہا لا اسألکم علیہ اجرا, ان اجری الا علی اللہ, ہمارا اجر خدا کے سپرد ہے. لیکن پیغمبر خاتم نے فرمایا الا المودۃ فی القربا, المودت فی القربا, مودت فی القربا اجر رسالت کے طور پر کہا گیا, لیکن حقیقت اس اجر کی دیکھو, یہ اجرت رسالت نہیں ہے. اجر مودت فی القربا اجر رسالت نہیں ہے, چونکہ یہ نبی اجرت میں کام نہیں کر رہا, بلکہ اس نبی نے کیا کہا, میں تمہارے لیے ہدایت لے کر آیا, ہدایت دو نسخوں میں لے کر آیا, انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی, اس نبی کو یہ معلوم تھا کہ کتاب پیغام دے رہی ہے, قرآن پیغام دے رہا ہے کہ ہدایت دو نسخوں میں آئی ہے, ایک کتابی شکل میں آئی ہے اور ایک انسانی شکل میں آئی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ایک کتاب آئی ہے اور ایک عترت اہل بیت آئے ہیں. اگر یہ نبی کہے کہ اے لوگوں میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا, میری اجرت یہ ہے کہ تم یہ کتاب مجھ سے لے لو, میری اجرت یہ ہے کہ تم یہ اہل بیت مجھ سے لے لو, تو اہل بیت لینے کے معنی یہ نہیں کہ مجھے کچھ دو, بلکہ فرمایا جو ہدایت میں لے کر آیا ہوں اگر یہ مجھ سے ہدایت لے لو, یہی میرا اجر رسالت ہے. والدین جب اپنی اولاد سے اجرت مانگتے ہیں, والدین بڑا تھکتے ہیں اولاد کے ساتھ, اس لیے خداوند تعالیٰ نے والدین کا بڑا عظیم مقام بنایا ہے. واجب ہے، واجب ہے. یہ ڈیجیٹل نسل سن لے کے احترام والدین واجب ہے. اب والدین کا بھی اس میں قصور ہے، قصور ہے نا والدین کا. والدہ بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اس کو کسی چائلڈ ہاؤس میں ڈال دیتے ہیں نا، اس کو چائلڈ ہاؤس میں ڈال دیتے ہیں. پھر چائلڈ ہاؤس میں اس کو گائے کا دودھ پلاتے ہیں، تو گائے کے دودھ سے تو گائے کی صفات پیدا ہوتی ہیں. انسان کا دودھ پیے تو انسانی صفات پیدا ہوتی ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پاس وقت نہیں ہے، ماں سروس کرتی ہے، ماں کو مہمانیوں میں جانا ہے، ماں کو اور بہت سارے کام کرنے ہیں، لہذا ماں اٹھا کر چائلڈ ہاؤس میں اس کو ڈال دیتی ہے. دن بھر وہاں رہتا ہے، وہاں پر ایک آیا یا کوئی بھی عورت ہوتی ہے، وہ ملازمہ، وہ اس کو دن بھر گائے کا دودھ پلاتی رہتی ہے. اور جب یہ بڑا ہوتا ہے سینگ نکل آتے ہیں، والدین کو سینگ مارتا ہے، پھر یہ کہتے ہیں مولانا اب یہ تنگ کرتا ہے. وہ تنگ تو اس نے کرنا ہے کہ جب اس کو گائے کا دودھ پلایا ہے تو گائے کی صفات اس میں پیدا ہوں گی. اور ویسے بھی ہم جب خدا سے اولاد مانگتے ہیں تو اولاد نرینہ مانگتے ہیں، سب مانگتے ہیں نا، کہتے ہیں مولانا دعا کریں خدا ہمیں اولاد نرینہ عطا کرے. نرینہ آپ کو پتا ہے نر کو کہتے ہیں، نر سے ہے نا نرینہ، یعنی خدا ہمیں نر دے. سیدھی بات کریں اگر تو کیا مانگتے ہیں خدا سے؟ خدا ہمیں نر دے. اور نر چھوٹا تو جو تو اچھا لگتا ہے، لیکن جب بڑا ہو تو اس کے سینگ نکل آتے ہیں. بڑا ہوتا ہے جب نر تو اس کے سینگ نکل آتے ہیں، لہذا جب اس کی مونچھیں نکلتی ہیں تو پھر وہ والدین کو تنگ کرتا ہے، آ کے شکایت کرتے ہیں کہ اب تعویذ دو کوئی، یہ نر کنٹرول میں آ جائے. تو اگر پہلے دن سے ہی نر نہ مانگا ہوتا، انسان مانگا ہوتا، پہلے دن سے ہی اگر انسان مانگا ہوتا، چونکہ خدا نے تو کہا ہے نا جو مانگو گے دوں گا، ہمارا کام ہے دینا. نحنو نمی دو ہا اولائے وا ہا اولائے، ہم ان کو بھی دیں گے جو دنیا مانگتے ہیں، ان کو بھی دیں گے جو حسنات دنیا و آخرت مانگتے ہیں. جو نر مانگتے ہیں انہیں نر دے دیتے ہیں، جو انسان مانگتے ہیں انہیں انسان دے دیتے ہیں. وہ پہلے ہی نر مانگا تھا، پھر دودھ بھی اس کو گائے کا پلایا. وہ نور و نلا نور، نر پہلے ہی تھا، گائے کا دودھ پلانے کے بعد گائے بھی بن گیا. اب بڑا ہو کر جب سینگ مارتا ہے چبھتے ہیں یہ سنگھ، پھر تکلیف ہوتی ہے، کہتے ہیں اب اس کا کوئی تعویذ دیں. تو نر تعویذ سے تو ماتا نہیں ہوتا، کوئی تعویذ ایسا نہیں ہے جو نر کو انسان بنا دے، نر نر ہی رہتا ہے. انسان مانگو خدا سے، انسان طلب کرو. والدین بچوں سے کبھی اپنی اجرت مانگتے ہیں، وہ والدین ان کی بات کر رہے ہیں جو زحمت کرتے ہیں، جو مائیں بچوں کو اپنی آغوش میں پالتی ہیں، جو مائیں اپنا دودھ پلاتی ہیں، جو انہیں انسان بناتی ہیں. جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان بچوں سے والدین اجرت مانگتے ہیں. اجرت کیا مانگتے ہیں؟ کیا طلب کرتے ہیں ان سے؟ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں ہماری اجرت کے پیسے دو، ہماری گاڑی خرید کے دو، ہمیں بنگلہ خرید کے دو. نہ، یہ کیا کہتے ہیں کہ تم اگر پڑھ لکھ گئے یہی ہماری اجرت ہے. تم اگر پڑھ لکھ گئے، ہدایت پا گئے، رائے خدا پہ آ گئے، یہی ہماری اجرت ہے. اور یقیناً یہی ہوتی ہے، والدین کی ساری تھکل اتر جاتی ہے جب بچے ہدایت پا جائیں، جب بچے زندگی میں کامیاب پا جائیں، ان کی ساری تھکن اتر جاتی ہے. لیکن اگر بچوں کے پاس سب کچھ ہو، والدین کو سونے میں تول دیں لیکن بچے خراب ہوں، ہدایت نہ پائیں، والدین کی تھکن نہیں ہوتی، اجرت نہیں ملتی والدین کو. والدین کی اجرت روپوں میں نہیں ہوتی، انبیاء کی اجرت روپوں میں نہیں ہوتی، انبیاء کی اجرت پیسوں میں نہیں ہوتی، انبیاء کی اجرت مال و منال میں نہیں ہوتی. انبیاء کی اجرت یہ ہے کہ جو انبیاء لے کر آئے ہیں اسے لے لو انبیاء سے. اگر یہ لے لیا آپ نے اجرت دے دی انبیاء کو، لیکن یہ ایسی اجرت ہے جو انبیاء کی طرف نہیں لوٹتی، خود انسان کی طرف لوٹتی ہے. اگر آپ محبت کریں اہل بیت سے، اگر آپ مودت کریں اہل بیت سے، اس سے رسول کو فائدہ نہیں ہوگا، مودت کرنے والے کو فائدہ ہوگا. اس سے اہل بیت کو فائدہ نہیں ہوگا، اس سے محبت کرنے والے کو فائدہ ہوگا. جب ہم یہ آیات پڑھتے ہیں تو ان آیات کا سادہ سا مضمون ہم سمجھیں. علماء نے علمی باتیں بہت ساری کی ہیں، الحمدللہ خدا توفیقات میں اضافہ کرے اور اہل علم میں اضافہ کرے انشاءاللہ، اور علماء کو خدا اجر عظیم عطا کرے ان زحمتوں کا جو تفسیر قرآن میں اور اہل بیت کی سیرت میں انجام دے رہے ہیں. لیکن ان علمی باتوں سے ہٹ کر اگر سادہ زبان میں، عوام کی زبان میں ان آیات کے معنی کریں تو انبیاء کیا کہہ رہے ہیں، لا اسألکم علیہ اجرا، یعنی دوسرے لفظوں میں آ کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے لوگو، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ہم تجارتی کشتیاں نہیں ہیں، ہم نجات کی کشتیاں ہیں. ہمیں خدا نے تجارت کے لیے پیدا نہیں کیا، ہم نجات کے لیے آئے ہیں، تمہیں نجات دینے کے لیے آئے ہیں. ہر نبی اپنی قوم کو نجات دینے کے لیے آئے، پیغمبر اکرم بھی اپنی قوم کو نجات دینے کے لیے آئے. پیغمبر اکرم نے نجات کا ذریعہ مقرر کر دیا، فرمایا ایک کتاب خدا نجات دے گی تمہیں اور ایک عترت اہل بیت نجات دے گی تمہیں. اور عترت اہل بیت نے بھی، ہر فرد عترت اہل بیت نے نجات دی، لیکن عترت اہل بیت میں جس ہستی نے سب سے بڑھ کر امت کی نجات کا سامان مہیا کیا، اس کا نام حسین ابن علی ہے. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا ان الحسین سفینۃ النجات، حسین سفینہ نجات ہے، نجات کی کشتی ہے، تجارتی کشتی نہیں. ہم ویسے کشتیوں میں تو بہت بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری حکومت کشتیوں میں بیٹھی ہوئی، کئی کشتیوں میں بیٹھی ہوئی ہے. پرانے زمانے میں جب کشتیوں میں ہی سفر ہوتے تھے، آج کل تو صرف سامان منتقل ہوتا ہے کسی زمانے میں، آج کل بھی ہے، لیکن جب مسافر زیادہ کشتیوں میں سفر کرتے تھے تو بحری ڈاکو یہ بھی کشتیوں پر موجود ہوتے تھے سمندروں کے اندر، ڈاکو، قزاق، بحری راہزن. کچھ کشتیاں ڈاکوؤں کی ہوتی ہیں. اب کوئی نہ خوش ہو جائے کہ جس کشتی پہ ہم بیٹھیں گے نجات پا جائیں گے، پہلے دیکھ لو کہ کشتی ہے کس کی ہے، کہیں ڈاکوؤں کی کشتی تو. کشتیاں تو بڑی کھڑی ہوتی ہیں، ڈاکوؤں کی بھی کشتیاں ہیں، تجارتی بھی کشتیاں ہیں، ہماری حکومت بھی کچھ کشتیوں پہ چڑھی ہوئی ہے، ہماری قوم بھی کچھ کشتیوں پہ سوار ہے. ہماری حکومت ڈاکوؤں کی کشتیوں پہ جا بیٹھی اور قوم تجارتی کشتیوں پہ جا بیٹھی، اور نجات کی کشتی بلا بلا کے کہہ رہی ہے. اے لوگو، تجارتی کشتیاں صرف تمہاری جیبیں خالی کریں گی بس، تمہیں کہیں پہنچائیں گی نہیں، پہنچایا کہیں. ڈاکوؤں کی کشتیاں تمہیں ہلاک ہی کریں گی، نجات نہیں دے گی. تم نے بیٹھ کے دیکھ لیا، آج کے اخبار کا بیان عبرت کا بیان ہے. اندھے ایسے ہی ہوتے ہیں، نابینا ایسے ہی ہوتے ہیں. آج آپ کے پریزیڈنٹ کا بیان آیا اخبار میں، سب نے پڑھا. کیا بیان دیا انہوں نے کہ اگر امریکہ نے ہماری مدد نہ کی، اسے کوئی اور حلیف ڈھونڈنا ہوگا، اسے کوئی اور حلیف ڈھونڈنا ہوگا. ارے عقل کے اندھے، پہلے دن ہی تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے تھی، یہ ڈاکوؤں کی کشتیاں ہیں، یہ ڈاکوؤں کی کشتیاں ہیں، یہ نجات کی کشتیاں نہیں تھی. ان کشتیوں پہ جو بھی بیٹھا ڈوبا ہے، کسی نے نجات نہیں پائی ہے. ان پہ جو بھی بیٹھا ڈوبا ہے، پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کو آزاد کرا کر کشتی نجات اس کو نہیں دی گئی، کشتی نجات پہ چڑھنے نہیں دیا گیا، جبکہ مصور پاکستان نے، جس نے پاکستان کی تصویر پیش کی تھی، جس نے پاکستان کا نقشہ پیش کیا تھا، جس نے پاکستان کا نظریہ پیش کیا تھا، اسے معلوم تھا کہ ایک مملکت آزاد تو ہو جائے گی لیکن اسے نجات کے لیے کشتی کی ضرورت ہے. اس لیے اس نے کہا تھا کہ نجات کی کشتی آئین شبیر ہے، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ دوسری کشتیاں نہیں بچا سکتی، آئین شبیر بچا سکتا ہے. حسین کشتی نجات ہے، یہ کشتی اللہ نے بنائی ہے، اللہ نے بنائی ہے یہ کشتی، یہ کشتی گھر سے نکلی۔ نجات کی کشتی کا کام اپنے آپ کو بچانا نہیں ہوتا، ڈوبتوں کو بچانا ہوتا ہے، ڈوبتوں کو بچانا ہوتا ہے۔ مدینہ میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے سید الشہداء کو مشورہ دیا کہ حالات بڑے پر خطر ہیں، آپ نہ جائیے، یہ آپ کو شہید کر دیں گے۔ مکہ میں موجود بڑی بڑی شخصیات نے امام کو یہ مشورہ دیا کہ آپ گھر سے نہ نکلیے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ نہ جائیے، یہ میدان بڑا خطرناک ہے، کوفیوں کے اوپر اعتبار نہ کیجئے، یہ بے وفا لوگ ہیں۔ لیکن سید الشہداء نے یہ سب کچھ سن کر کیا فرمایا؟ افن لہذا الکلام، تف ہو تمہاری باتوں کے اوپر، تف ہو تمہاری سوچ کے اوپر، تف ہو تمہارے نظریے کے اوپر، تف ہو تمہارے راستے کے اوپر، تف ہو تمہاری ترجیحات کے اوپر، کہ میں دیکھ رہا ہوں یزیدیت برسر اقتدار ہے، اسلام و مسلمین ڈوب رہے ہیں، اس یزیدیت کے بمر کے اندر مجھے خدا نے کشتی نجات بنایا ہے، مجھے خدا نے تجارتی کشتی نہیں بنایا کہ میں کعبے کے جوار میں آ کر اپنی شخصیت بناؤں یا اپنا جیب برتا پھروں، مجھے خدا نے ڈوبتوں کو بچانے کے لیے بنایا ہے، میں خود شہید ہو جاؤں گا، اسلام و مسلمین کو نجات دے دوں گا۔ حسین حقیقتاً کشتی نجات ہے، اس کشتی نجات پہ سوار ہونے کی ضرورت ہے۔ کشتی نجات کا تماشا دیکھتے رہے نجات نہیں پا سکتے۔ کشتیاں آتی ہیں ساحل پر، کچھ لوگ جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، کشتیاں دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو والدین دکھاتے ہیں، یہ کشتی ہے، یہ سامان اٹھانے والی کشتی ہے، یہ فلاں کشتی ہے، یہ تجارتی کشتی ہے، بس فوٹو بھی بنا لیتے ہیں، تصویریں بھی بنا لیتے ہیں اور پھر گھر میں آ کے لٹکا لیتے ہیں یادگار کے طور پر کہ ایک دن ہم ساحل پہ گئے تھے، کشتی کے اوپر چڑھ کر ہم نے فوٹو بنا لیا۔ نہ، درود پڑھیے محمد اللہ۔ اور کشتی نجات بھی ایسی کشتی نجات ہے قیامت تک کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر ملت کے لیے، ہر مسلک کے لیے۔ مجالس میں اس حد تک نہ آئیں کہ ہم ثواب حاصل کر کے چلے جائیں۔ سید الشہداء نجات کی کشتی ہے، اس کشتی پر سوار ہوں، اس کشتی پر بیٹھ جائیں، یہ تمہیں بمر ہلاکت سے نجات کر ساحل نجات تک دے جائے گی، یہ بچائے گی تمہیں۔ جو بیٹھا ہے اس نے نجات پائی ہے، دنیا میں بھی نجات پائی اور آخرت میں بھی نجات پائی۔ توجہ رکھنا، یہ دین کے بارے میں بھی اور کربلا کے بارے میں بھی، یہ ایک اصول ہے۔ جو دین آپ کی دنیا نہیں سنوار سکتا، وہ آپ کی آخرت نہیں سنوار سکتا۔ یہ موضوع میں نے دوسری مجالس میں اور گفتگو میں اس پر گفتگو کی ہے، سی ڈی یا کیسٹ میسر ہے تو آپ اسے استفادہ کر سکتے ہیں۔ فلسفہ دین کے نام سے ایک گفتگو موجود ہے، یا اور بھی اس قسم کے موضوعات میں، یہاں تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔ خداوند نے دین ہماری دنیا کے لیے پہلے بنایا، آخرت کے لیے بعد میں بنایا، چونکہ آخرت بعد میں ہے، دنیا پہلے ہے. لیکن کیا یہ گیا کہ ہمیں اس طرح کا دین بتایا گیا جس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، فقط آخرت سنوارنے کے لیے ہے. اور وہ آخرت میں کیسے کام آئے گا، کیا دلیل ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ آخرت میں کام آئے گا یا نہیں؟ ابھی کہتے ہیں مجالس ہماری، یہ ہماری آخرت کا ایک نجات کا ایک ذریعہ ہے. خوب کیا ضمانت ہے کہ یہ نجات کا ذریعہ ہے؟ یا حدیث پڑھ دیتے ہیں، یا واقعہ ذکر کر دیتے ہیں، یا شعر پڑھ دیتے ہیں کہ شاعر نے یوں لکھا ہے، ذاکر نے یوں کہا ہے کہ یہ ہماری آخرت کا ذریعہ ہے. نہ، بات مدلل کرو، بات مستند کرو، تجربے کی بات کرو. اور سب سے بڑی دلیل تجربہ ہوتا ہے، تجربے سے بڑی دلیل کوئی اور نہیں ہو سکتی. ایسے ہی ہے نا، جو چیزیں آپ کے تجربے سے گزری ہیں وہ سب سے بڑی دلیل ہے آپ کے پاس. ایک دوا آپ نے کھائی اور اس نے آپ کو ٹھیک کر دیا، آپ کی بیماری ٹھیک ہو گئی. اب آپ دوسرے کو بھی کہتے ہیں یہ دوا آپ نوش کریں ٹھیک ہو جائیں گے، وہ کہتے ہیں کیا دلیل ہے کہ میں یہ نوش کروں گا ٹھیک ہو جاؤں گا؟ آپ کہتے ہیں کہ میں نے پی تو یہ ٹھیک ہو گیا. یہ تجرباتی دعا ہے، البتہ اگر بیماری ایک ہو. یہ جو عام روٹین ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ اپنی دوا دوسرے مریضوں کو جا کر دیتے ہیں، اور وہ مریض جو کچھ سال زندہ رہ سکتا تھا ہماری دوا کی وجہ سے جلدی جلدی رخصت ہو گیا، یہ کام نہ کریں. ڈاکٹر جب ایک دوا دیتا ہے تو اس میں تجربہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اس کے پاس. پہلے تجربتاً ایک مریض کو دیتا ہے، وہ ٹھیک ہوتا ہے، پھر یہ دوسرے مریضوں کو بھی دیتا ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل کہتا ہے تجربہ ہے میرے پاس. آیا دین کے اوپر تجربہ کیا جا سکتا ہے؟ دین تجرباتی چیز ہے یا نہیں؟ تھوڑا سا میں ابھی مدرسے کی بات کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، حرج نہیں ہے، مجلس بھی مدرسے سے دور نہیں ہے. یہ ایک بات ہے کہ آیا دین قابل تجربہ ہے یا نہیں ہے. ہے اس وقت کی، آج کی پرزور علمی گفتگو ایک اسی بارے میں ہے کہ دین قابل تجربہ ہے یا نہیں ہے. دین قابل تجربہ ہے. کیسے قابل تجربہ ہے؟ یعنی آیا یہ دین ہمیں آخرت میں جنت دے سکے گا یا نہیں، آخرت میں جنت ہمیں جنت میں ڈال سکے گا یا نہیں. البتہ ان لوگوں کے لیے جن کا مقصد جنت جانا ہے، جن کا مقصد ہی جنت جانا ہے. اور مطمئن رہے ہم کہ اس دین پر عمل کرتے ہوئے جنت جا پہنچیں گے؟ اب تجربہ تو نہیں ہوا، ابھی تک تو کسی کا تجربہ نہیں ہوا. ہوا کسی کا؟ یعنی پہلے جو گئے ہیں ہمارے ساتھی، انہوں نے تو ہمیں نہیں بتایا کہ جنت میں پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے ہیں. کہتے ہیں نا، کوئی شخص تھا منکر جنت و جہنم اور منکر حساب و کتاب اور قیامت کا، منکر تھا ایک شخص، وہ مر گیا. مرنے کے بعد اس کو اپنے کسی عزیز نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ بھائی بتاؤ، آپ تو انکار کرتے تھے کوئی حساب نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی پل نہیں ہے، کوئی صراط نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جنت نہیں ہے، جہنم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو آیا آپ بتاؤ حساب و کتاب ہے یا نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ حساب و کتاب وغیرہ کچھ نہیں ہے. کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ جب میں مرا تو مجھے ڈائریکٹ بغیر حساب کے لے کے جہنم میں ڈال دیا جاتا. حساب کتاب ہمارا نہیں ہوا، سیدھا لے گئے جہنم میں ڈال دیا. کچھ لوگوں کی آرزو صرف جنت جانا ہے. آیا یہ راستہ جو ہم نے اپنایا تجربہ ہوا اس پر یا نہیں؟ دوسری دلیلیں تو ہیں، تجربہ اس بات پر ہوا یا نہیں؟ تجربہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. لیکن قرآن خود کہتا ہے یہ تجرباتی راستہ ہے، دین خود کہتا ہے میں قابل تجربہ ہوں. دین ہوتا ہی وہ یہ جو تجربہ ہو سکے. کہاں تجربہ ہو سکے؟ دین کا اپنا کہنا ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہ دنیا کس لیے ہے؟ دین کو تجربہ کرنے کے لیے ہے. اس دنیا میں دین کو تجربہ کرو، اگر دین نے کوئی فائدہ پہنچایا تو یقین جان لینا جنت میں پہنچ جاؤ گے. لیکن اگر دنیا میں اس دین نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا تو مطمئن رہو پھر جنت بھی نہیں ملے گی. دین تجرباتی چیز ہے. وہ دنیا دین میں، دنیا کا کیا فائدہ ہے دین کا؟ وہ فائدہ نہ جو دین سے اب حاصل ہو رہا ہے. دین پہ تجارت ہو رہی ہے، دین کے اندر پیشہ وری ہو رہی ہے، دین کے ذریعے سے دنیا کمائی جا رہی ہے، یہ نہیں ہے تجربہ دینی. تجربہ دینی کا مقصد یہ ہے کہ دین جن مقاصد کے لیے آیا، دین انسان کو جو کچھ دینے آیا، دنیا میں دین پر عمل کر کے دیکھو کہ وہ مقاصد حاصل ہوئے یا نہیں ہوئے. اگر وہ یہاں مل گئے تو زمن لو موت کے بعد بھی مل جائیں گے، اگر یہاں نہ ملے تو موت کے بعد نہیں مل سکتے. حسینیت قابل تجربہ ہے، کربلا قابل تجربہ ہے. کربلا
حقیقت ہے، تجرباتی حقیقت ہے۔ آپ کربلا پر عمل کرو، کربلا کی طرف آؤ، کربلا کو اپنی زندگی کا میزان قرار دو، معیار قرار دو۔ اگر کربلا نے دنیا میں تمہیں فائدہ دیا تو یقین جان لو کہ موت کے بعد بھی اس کا فائدہ ملے گا۔ لیکن کربلا کا فائدہ وہ نہیں ہے، پیسہ کمانا، فیس لینا، دنیا کمانا، شہرت کمانا، پیشاوری کرنا، یہ کربلا کے فائدے نہیں ہے، کربلا کا مقصد نہیں ہے۔ کربلا کا مقصد کیا تھا؟ تمہیں نجات دینا، تمہیں ہلاکت سے بچانا، تمہیں عزت عطا کرنا، تمہیں سعادت عطا کرنا۔ تو آؤ پہلے اپنی دنیا میں اس کو آزماؤ، اگر کربلا پہ عمل کر کے دنیا میں عزت ملی تو جنت میں بھی عزت مل جائے گی۔
سبحان اللہ،
کربلا تجرباتی راستہ، تجربہ کر کے دیکھو اس کو۔ اس وقت ہماری قوم جن ہلاکتوں کے بھنور میں غرق ہے، اتنے بحران اس کے لیے کھڑے کیے گئے ہیں کہ اس کو سمجھ میں نہیں آتی کہ کس بحران پہ روئے۔ یہ اپنی رسوائی کو روئے، اپنی ذلت کو روئے، عدم تحفظ کو روئے، تفرقے کو روئے، بچوں کی بہرا روی کو روئے، فحاشی اور عریانیت کو روئے، اپنی شناخت کے مٹ جانے کو روئے، اپنی متا کے لٹ جانے کو روئے، آٹے کو روئے، چینی کو روئے، بجلی کو روئے۔ وہ بھی اتنے بحران کھڑے کر دیے، ظاہر ہے کہ اس میں ایک بحران آٹے کا ہے، آٹے کا بوجھ سیدھا میدے پہ پڑتا ہے۔ لہذا یہ بحران جان بوجھ کے، بحران ذہن کا بھی ہے، بحران دل کا بھی ہے، بحران دین کا بھی ہے، بحران عزت کا بھی ہے، بحران شرف کا بھی ہے، بحران دین کا، سب کچھ کا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آٹے کا بحران ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر پیٹ میں آٹا نہ گیا باقی سارے بحران انہیں بھول جائیں گے، یہ صرف آٹا آٹا کرتے رہیں گے۔ اور آٹے کے بحران کے پس پردہ تم اس قوم کے ہلاکت کے جتنے کنویں کھود سکتے ہو کھود لو۔ اس لیے کہ یہ آٹے کو روتے رہیں گے، آٹا نہیں ملتا۔ پہلے وہ حسینیت کو اپنی عملی زندگی میں اپنی دنیاوی نجات کے لیے کشتی کے طور پر استعمال کرو۔ حسین کشتی نجات ہے، حسینیت کشتی نجات ہے۔ جنت سے پہلے پہلے آزماؤ۔ ادھر پاس کہتے ہیں نا کہ جنت جانا ہے، اور رسول اللہ نے بتا دیا کہ جنت کی چابیاں سید الشہداء کے پاس ہیں۔ اگر یہاں پر تبرک پکا ہوا ہو، تبرک بانی مجلس نے پکایا ہو لیکن چابی کسی اور کو دے دی گئی ہو، تو ہم بانی مجلس کو تو سلام بھی نہیں کریں گے بلکہ اس کے پیچھے جائیں گے جس کے پاس دیکھ کا اختیار ہے۔ ایسے ہی کریں گے نا، سب دور سے اس کو سلام کریں گے کہ ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تقسیم کے وقت ہمارا بھی خیال رکھنا۔ خوب، اگر یہ تھوڑی دیر کے لیے وہ کہتے ہیں جی مجھے ایمرجنسی ہے، فون آ گیا ہے، یہ دیکھ کا اختیار مجھ سے لے لیں، کسی اور کو دے دیں، میں ذرا جا رہا ہوں، تو سب سلام، اب انہیں کوئی سلام نہیں کر، چونکہ پتہ چل گیا کہ دیکھ ان کے اختیار سے نکل گئی ہے، دوسروں کے پاس آ گئی ہے دیکھ۔ ان کا نام پوچھیں گے، کیا ہے ان کا نام، وہ بتا دیں گے کہ یہ ہے، اب سارے ان کو سلام کرنا شروع کر دیں گے۔ تو بھائی پہلے اس کو کر رہے تھے، آپ اس کو کر رہے ہیں، وہ کہیں گے یہ نہ اس کو ہے نہ اس کو ہے، یہ سلام در حقیقت دیکھ کو ہے۔ آیا جنت کی وجہ سے سید الشہداء کو حسین حسین کرتے ہو کہ جنت کی چابیاں ان کے پاس ہیں، اس وجہ سے یہ سلام حسین کو کرتے ہو، حسین حسین کرتے ہو؟ تو یہ سلام حسین پہ نہیں جنت پہ ہو جائے گا، یہ حوروں پہ ہو جائے گا۔ یہ حسین سلام حسین پہ نہیں ہوگا۔ اگر حسین پہ سلام کرنا ہے تو جنت سے ماورا ہو کر، جنت سے مبرا ہو کر کیا کہو کہ اے پروردگارا، جنت ہو یا نہ ہو، جہنم ہو یا نہ ہو، ہماری زبان پہ ہمیشہ نام حسین ابن علی رہے گا۔ مذہب حسین کے والد کا مذہب ہے، یہ آپ کے مولا کا مذہب ہے، یہ امیر المومنین کا مذہب ہے. امیر المومنین نے پروردگار کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ اے خدایا، میں تیری عبادت تیری جنت کی لالچ میں نہیں کرتا، میں تیری عبادت تیرے جہنم کے خوف سے نہیں کرتا. تیری جنت بھی نہ ہو، تیری جہنم بھی نہ ہو، علی پھر بھی تیرا عبادت گزار رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انی وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک، میں اس لیے تیری عبادت کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت ہے. آپ بھی کہیں ہم اس لیے سینہ نہیں پیٹتے، ہم اس لیے مصائب میں گریہ نہیں کرتے کہ ہر آنسو کے بدلے ایک حور ملتی ہے، نہ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ جنت میں جائیں گے، بلکہ اس لیے حسین حسین کرتے ہیں کہ ہم نے حسین کے علاوہ نجات کی کوئی کشتی دیکھی نہیں. یہی کشتی نجات ہے. لیکن کون کہاں سے، حسینیت کہاں سے نجات دیتی ہے؟ توجہ فرمائیں، حسین سب سے بڑا بحران جو بشریت کو پیش آ سکتا ہے اور جس سے کوئی اور طاقت نجات نہیں دے سکتی، حسین اس بحران سے اور اس طوفان سے بشریت کو نجات دیتی ہے. وہ بحران آٹے کا بحران نہیں ہے، وہ بحران بجلی کا بحران نہیں ہے، وہ بحران مہنگائی کا بحران نہیں ہے. کبھی کبھار میں سنتا ہوں، پاکستان میں اوائل میں زیادہ تھا، اب تھوڑا یہ جملہ کم استعمال ہوتا ہے. انقلاب اسلامی جب ایران میں رونما ہوا، پاکستان میں بہت سارے لوگوں کی زبانی یہ سنا گیا، وہ جب بھی مہنگائی ہوتی، آلو مہنگے ہو جاتے، ٹماٹر مہنگے ہو جاتے، آٹا چینی مہنگا ہوتا، گھی مہنگا ہوتا، وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ پاکستان کو بھی ایک خمینی کی ضرورت ہے. تو پاکستان میں خمینی کی یہی تصویر آئی، چونکہ پاکستانیوں کی مشکلات یہی ہے، یا ٹماٹر ہے، یا آلو ہے، یا آٹا ہے، یا گھی ہے، یا چنا ہے، یا چاول ہے. یقین جانے جب پاکستان میں آنا ہوتا ہے تو ایک اور چیز سے بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے، پاکستانیوں کو لاحق بیماریاں دیکھ کر بڑی پریشانی ہوتی ہے. کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستانیوں کو کون سی بیماریاں ہیں؟ یہ دیواروں پہ باوے کے، وہ بنگالی باوا، کالے علم والا باوا، کالے دل والا بابا. مردانہ کمزوریوں کا علاج، فلاں کا علاج، فلاں کا علاج، یہ دیکھ کر انسان کا سر چکرانے لگا ہے، پروردگارہ یہ میری قوم کن بیماریوں میں مبتلا ہو گئی ہے. بحران کون سے ہیں؟ یہ مصنوعی بحران ہیں. حقیقی بحران جس میں آج ہماری قوم و ملت اور ہمارا ملک اور ہمارا پورا وجود و ہستی جو بحران غرق کر رہا ہے، جو بمر غرق کر رہا ہے، جو طوفان ڈبوئے جا رہا ہے ہمیں، عزیزان گرامی، حسین ابن علی سے پوچھو جا کر، وہ بحران مہنگائی کا بحران نہیں ہے کہ آپ فقط مہنگائی پہ اپنی توجہ گاڑ دو. حسین جس بمر سے اور جس ہلاکت سے نجات دینے کی کشتی ہے، وہ بحران یزیدیت ہے. بحران یزیدیت جو انسانیت کو تباہ کر دیتا ہے، جو انسانی اقدار کو پائمال کر دیتا ہے، جو انسانی اقدار کو لتاڑ دیتا ہے، جو انسانیت کو مسخ کر دیتا ہے، اس کو بحران یزیدیت کہتے ہیں. آج دنیا کے اندر بحران یزیدیت ہے، دنیا کے اندر سایہ منحوس یزیدیت ہے. یزید ایک شخص کا نام نہیں ہے، یزید ایک تفکر کا نام ہے، یزید ایک سوچ کا نام ہے، ایک نظریے کا نام ہے، ایک نظام کا نام ہے. اس نظام کو آج ماڈرن دنیا میں تھوڑا سا اس کو پروبال لگا کے، مرچ مسالہ لگا کے اور ماڈریٹ کر کے، اس کو نئی دنیا اور جدت اس میں پیدا کر کے، اس کا نام رکھ دیا گیا ہے لیبرلزم. سنا ہوا ہے نا نام؟ اس کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ لبرلزم. لبرلزم یزیدیت ہے. بہت سارے ایسے علمی نظریے ہیں جو سدہا سال، ہزارہا سال پرانے ہیں، لیکن آج نئی دنیا میں، ماڈرن دنیا میں ان کو ماڈرن نام دے دیے گئے ہیں، تھوڑا سا ان کو ریبلڈ کیا گیا ہے اور ان کے ماڈرن نام رکھے گئے ہیں. یزیدیت وہ نظریہ ہے جس کو پرانے زمانے میں یزیدیت کہتے تھے، آج کل اس کو لبرلزم کہتے ہیں. یقین جان لے لبرلزم وہ یزیدیت ہے مسلمانوں کے اندر، یعنی مسلمان قوم کے اندر یا امت مسلمہ کے اندر سب سے پہلا لیبرل جرثومہ، سب سے پہلا لیبرل انسان یزید پیدا ہوا، سب سے پہلا لیبرل یزید تھا. اس کے نظریے، اس کے افکار، اس کے شعر موجود ہیں. سب سے پہلا لیبرل یہ تھا. لیبرل آزادی کو نہیں کہتے، غلط معنی کیا گیا. لیبرلزم آزادی کو نہیں کہتے، لیبرلزم یزیدیت کو کہتے ہیں. یعنی اقدار کا انکار کرنا، حدود کا انکار کرنا، دین کا انکار کرنا، پائمال کرنا ہر چیز کو. اور یہ چیز ہے جو امتوں کو غرق کر دیتی ہے، جو امتوں کے اندر سے دلیری چھین لیتی ہے، جو امتوں کے اندر سے حیا چھین لیتی ہے، جو امتوں کے اندر سے عفت چھین لیتی ہے، جو امتوں کے اندر سے احساس چھین لیتی ہے، جو امتوں کو غیر ذمہ دار قرار دیتی ہے، جو امتوں کو لا تعلق قرار دیتی ہے، جو امتوں کو اپنے دشمنوں کی نسبت غافل قرار دیتی ہے. یہ وہ بحران تھا جو یزیدیت نے کھڑا کیا. اس لیے حسین ابن علی نے کیا کہا کہ اگرچہ گمراہ یزید ہے لیکن علاج امت کا کرنا ہے مجھے، علاج مجھے امت کا کرنا ہے. آج کی یزیدیت نے امت مسلمہ کو تباہ کرنے کے لیے سب سے بڑا بحران جو کھڑا کیا، جس میں غرق کیا جا رہا ہے، تفرقے کا بحران ہے، اختلاف کا بحران ہے، مسلمان کو مسلمان کا دشمن بنانے کا بحران ہے، مومن کو مومن کا دشمن بنانے کا بحران ہے. آٹے اور چینی کا بحران اس لیے کھڑا کیا گیا کہ آپ کو اس بحران کی طرف توجہ کی مہلت ہی نہ ملے. ہوتا ہے نا کبھی یہ جو تجربہ کار اور پیشہ ور چور ہوتے ہیں، اناڑی چور بھی بسا اوقات ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے حرم حضرت معصومہ سلام اللہ تعالی علیہا میں قم میں گدا بہت ہوتے ہیں، فقیر بھی ہوتے ہیں، گدا بھی ہوتے ہیں. فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، گدا ضروری نہیں کہ وہ فقیر ہو. گدا وہ ہوتا ہے جو مانگے، پیسہ ہو یا نہ ہو، جو مانگے اس کو گدا کہتے ہیں، جس کے پاس پیسے نہ ہو اس کو فقیر کہتے ہیں. اور فقیر با عفت ہوتا ہے، بی عفت بھی ہوتا ہے. با عفت فقیر وہ ہے جو مانگتا، فقیر ہوتا ہے گدا. فقیر ہونا عیب نہیں ہے، گدا ہونا عیب ہے. بار کے ایک فقیر یا گدا آیا اور اس نے آ کر لوگوں سے پیسہ مانگنا شروع کیا. جوان لڑکا تھا، پیسہ کس طرح سے مانگ رہا تھا؟ آرے کے سامنے ہاتھ کرتا، کہتا پیسے دو، پیسے دو، پیسے دو، پیسے دو. وہاں ایک عالم دین تھے، انہوں نے غصے سے ایک ناسزا بھی اس کو کہی ساتھ اور اسے کہا کہ یہ فلان مسئلہ، اس کو گدائی کا بھی طریقہ نہیں آتا، صحیح گدائی بھی نہیں آتی، اس کو طریقہ نہیں آتا. وہ کہنے لگے پدر سوختے گدائی ہم بلد نہیں، یعنی یہ پدر جلا گدائی بھی نہیں جاتا. گدا بلاخر رو، کوئی آنسو نکالو، کوئی مظلومیت ظاہر کرو، کوئی تراہم والی حالت بناؤ اپنی تاکہ کوئی پیسہ دے. وہ سب کو کہہ رہا تھا پیسے دو، پیسے دو، پیسے دو، جس کو دینے تھے وہ بھی نہیں دیتا. بعض چور اناڑی ہیں، ان کو چوری کا صحیح طریقہ نہیں آتا. لیکن جو پیشہ ور چور ہیں، جن کے تجربہ کار چور ہیں، جد اندر جد چور ہیں، کافی تجربات ہیں کئی نسلوں کے ان کے پاس، ان کی چوری کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شور شرابہ کہیں اور کرتے ہیں، ڈاکہ کہیں اور ڈالتے ہیں. یہ نہ کہنا کہ جہاں شور ہو رہا ہے وہیں پر کچھ کار واردات بھی ہونی ہے. ماہرین، یہ ماہر پیشہ ور یوں کرتے ہیں کہ واردات کہیں اور کرنی ہوتی ہے، شور شرابہ کہیں اور. مثلا ایک چوک میں شور شرابہ کیا، پولیس ساری وہاں چلی گئی، پیچھے گھر خالی ہو گئے، جس گھر کو لوٹنا تھا وہاں جا آسانی سے جا کر لوٹ لیتے ہیں. یہ ایک طریقہ ہے ڈاکوؤں کا، یہ گلی کوچوں کے چور یہ کام کرتے ہیں. عالمی ڈاکو بھی یہی کام کرتے ہیں. عالمی ڈاکو جو امتوں کو لوٹتے ہیں، جو ملکوں کو لوٹتے ہیں، جو عوام کو لوٹتے ہیں، پبلک کو لوٹتے ہیں، جو ساری دنیا کا سرمایہ لوٹ کر وہاں اپنے ہاں جمع کر لیتے ہیں، ان کا بھی یہی طریقہ کار ہے کہ وہ مصنوعی بحران کھڑا کرتے ہیں. شور شرابہ کہیں ہوتا ہے، واردات کہیں اور کر رہے ہیں. شور کس پر ہے کہ بجلی نہیں ہے، شور اس پر ہے کہ آٹا نہیں ملتا، شور اس پر ہے کہ یہاں بحران مہنگائی کا پیدا ہو گیا. چونکہ لوگوں کی ضروری روزمرہ کے مسائل یہی ہیں، اگر یہ نہ ملے لوگ شور مچائیں گے، تو یہ اس چوک کی مہنگائی پہ شور مچائیں گے، ہم ایک دوسرے چوک پہ جا کر ان کی متاع کو لوٹ کر لے جائیں گے. وہ چوک جس کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے، جہاں کوئی محافظ موجود نہیں. وہ کون سا چوک ہے؟ وہ ہے اتحاد اور وحدت کا پلیٹ فارم جسے تنہا چھوڑ دیا، امت کا پلیٹ فارم، ملکی سالمیت کا پلیٹ فارم. آج پاکستان، اگر میں نے یہ بات پہلے بھی کی ہے، پاکستان کے دشمن اگر خدا نہ خواستہ الیعوذ باللہ اس ملک کو اگر ختم کرنا چاہتے اور اس ملک کے لیے سازشیں کرتے اور اس ملک کے اوپر حملے کرتے اور اسے ختم کرنے کی کوشش کرتے تو اتنا خطرہ وہ بھی ایجاد نہ کر سکتے جتنا آج اس ملک کے حکمرانوں نے اور اس ملک کے اندر عمل دخل رکھنے والوں نے پاکستان کے ساتھ کیا، تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا. سب سے بڑی چیز جو ہر سطح پر پاکستان میں شروع ہے وہ تفرقہ اور اختلاف ہے، قومی اختلاف، صوبائی اختلاف، زبانوں کا اختلاف، رنگوں کا اختلاف، قبیلوں کا اختلاف، نژادوں کا اختلاف، پیشوں کا اختلاف، سٹیٹس کا اختلاف، جنسیت کا اختلاف، ہر شعبے میں اختلاف. لیکن سب سے بڑا اختلاف جو سب سے زیادہ خونخوار اور سب سے زیادہ تباہ کن اور سب سے زیادہ ویرانگر اختلاف ہے، وہ مذہبی اختلاف ہے، مذہبی تفرقہ ہے. اس لیے کہ مذہب کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے، مذہب کے اندر اتنی طاقت ہے، مذہب کے اندر اتنی توانائی ہے. مذہب کو آپ تشبیہ دے سکتے ہیں، دین کو تشبیہ دے سکتے ہیں ایک آتش فشان سے. آتش فشان جو زمین نیچے سے لاوا پکا ہوا ہوتا ہے اور اوپر زمین کی تہ اس کے اوپر آتی ہے، اگر وہ تہ پھٹ جائے نیچے سے دھماکے کے ساتھ ابلتا ہوا لاوا نکلتا ہے جو سب کچھ ویران کر دیتا ہے. مذہب ایک آتش فشان ہے، یہ آتش فشان اگر پھٹ جائے ظالمین کو اپنے اندر ننگل کے ہلاک کر دے گا، ان عالمی ڈاکوؤں کو ہلاک کر دے گا، ان عالمی ڈاکوؤں کے چیلوں کو ہلاک کر دے گا، ان کے نمائندوں کو ہلاک کر دے گا، ان کو تباہ و ویران کر دے گا، ان کو راکھ بنا دے گا.
بے شک
مذہب کے اندر اتنی توانائی موجود ہے، لیکن اسی آتش فشان کا رخ اگر ایسا موڑ دیا جائے کہ اس آتش فشان، یہ آتش فشان پھٹے لیکن پھٹنے کے بعد اس میں غرق کون ہو؟ خود مذہبی اس میں غرق ہو، خود دیندار اس کے اندر غرق ہو. مذہب کے پوٹینشیل سے مذہب کے خلاف استفادہ کرنا، دین کو دیندار کے لیے استعمال کرنا، دین کے آتش فشان میں دیندار کو غرق کر دینا، یہ وہ سوچ ہے، یہ وہ منحوس یزیدیت کا پلان ہے جو آج کے ہمارے زمانے کے لیے انہوں نے سوچا. اور آج کے ہمارے زمانے میں انہوں نے اس منحوس نقشے پر عمل کرتے ہوئے پورے عالم اسلام کو اس کے اندر مبتلا کر دیا کہ مسلمان مسلمان کے ہاتھوں مرے. عراق کے اندر دیکھیں آپ صورتحال، عراقی کو مارتا ہے. ہم بیٹھ کر بعض اوقات بہت تنگ نظری سے سوچتے ہیں، عراقی جب عراقی کو مارتا ہے ہر دو صورتوں میں ان کا فائدہ ہوتا ہے، شیعہ سنی کو مارے یا سنی شیعہ کو مارے، ہر دو صورتوں میں ان کا مقصد پورا ہوتا ہے. چونکہ ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ مذہب کے پوٹینشیل سے مذہبی کو ختم کیا جائے. انہوں نے 1400 سال کوشش کی تشیعوں کو ختم کرنے کی، تشیعوں کو ختم نہیں کر سکے. اس لیے کہ تشیعوں کبھی کفر سے ختم نہیں ہو سکتا، کبھی شرک سے ختم نہیں ہو سکتا، کبھی دشمنوں سے ختم نہیں ہو سکتا. تشیعوں کو اب انہوں نے سوچا اگر ختم کرنا ہے کہ خود شیعہ کے ذریعے تشیعوں کو ختم کیا جائے. یہ سب سے دردناک موضوع یہ ہے. ان کے تاریخی تجربے سے فائدہ اٹھایا. عزیزان گرامی، اس مطلب کو سادہ نہ سمجھنا، سرسری نہ سمجھنا، روزمرہ کی مشکلات میں کہیں ایسے غافل نہ ہو جانا کہ ہمارے لیے کیا ہو رہا ہے. آپ کے مولا کا یہ فرمانا ہے، الغافل لا یغفل عن، النائم لا یغفل عن. جو لوگ غافل ہو جاتے ہیں، جو امتیں غافل ہو جاتی ہیں، ان سے کبھی غفلت نہیں برتی جاتی. آپ گاڑی کھڑی کر کے سو جائیں، آپ سوئے رہے لیکن آپ کی گاڑی کی نسبت غفلت نہیں برتی جائے گی. یعنی جو چور آ کر اس گاڑی کو لے جائے گا، آپ دکان کھول کے سو جائیں دکان کو لوٹ کر لے جائیں گے. جو قوم غافل ہو جائے، اپنی متا سے غافل ہو جائے، اپنے سرمائے سے غافل ہو جائے، اپنے فرائض سے غافل ہو جائے، اپنے دین سے غافل ہو جائے، اس قوم کی نسبت دشمن کبھی غفلت نہیں برتتا. جس قوم کا دشمن بیدار ہو، اور وہ قوم مصنوعی بحرانوں میں ڈال دی جائے، اس کی متاع لٹ جاتی ہے۔ اور اقبال کو یہی شکوا تھا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا۔ کارواں کا متاع لٹ گیا، اس کی متاع لٹ گئی، لیکن اس کے اندر اس کے دل سے احساس زیاں بھی ختم ہو گیا، اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارا لٹ گیا رہا ہے۔ خطرناک ترین نقشہ اور منصوبہ تفرقے کا ہے، عالمی منصوبہ ہے۔ پاکستان میں اس کو آزمایا گیا، توجہ کرے، پاکستان لیبارٹری ہے، عالمی ڈاکوؤں کی لیبارٹری ہے، ہمارے حکمرانوں کی خیانت کی وجہ سے، ان کی ملک دشمنی کی وجہ سے، ان کی عوام دشمنی کی وجہ سے، ان کی زمین فروشی کی وجہ سے، ان کی وطن فروشی کی وجہ سے اور ان کی ملت فروشی کی وجہ سے پاکستان آج افسوس کے ساتھ عالمی ڈاکوؤں کی لیبارٹری بن گیا ہے۔ ان کو جو ناپاک تھیوری ہوتی ہے پاکستان میں آ کر آزماتے ہیں، جب پاکستان میں اس کا نتیجہ نکل آتا ہے پھر اس کو لے کر جاتے ہیں، کبھی عراق میں آزماتے ہیں، کبھی لبنان میں آزماتے ہیں، کبھی کسی دوسرے ملک میں جا کر آزماتے ہیں۔ تفرقے کے موضوع کو انہوں نے پاکستان میں آزمایا، پاکستان میں آزمانے کے بعد اس کے نتائج دیکھے، بڑے کارآمد نتائج ان کے لیے نکلے۔ تفرقہ یعنی مسلمان کو مسلمان سے مروانا، اسلام کو مسلمان کے ہاتھوں سے شکست دینا، مسلمان کا مسلمان کے ہاتھوں سے خون گرانا، یہ کام پاکستان میں کیا، کامیاب تجربہ تھا ان کا۔ چونکہ پاکستانی قوم ہر چیز کے لیے تیار ہے، چونکہ غافل قوم ہے، توجہ نہیں ہے اس قوم کو۔ ہر جگہ عموماً آپ نے دیکھا جانوروں کو، ایک جانور جو اچھا تو نہیں ہے، مثال دینے کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، لیکن یہ موضوع اسی پر فٹ آتا ہے۔ عموماً بچہ یا بڑا جو کوئی بھی، جب آپ، تجربہ سب کا ہی ہوگا، کتا ہوتا ہے، آوارہ کتا ہی کیوں نہ ہو، کسی کا پالتو کتا ہو، اگر اس کتے کو پتھر مارے تو کبھی بھی اس نے پتھر کو نہیں کاٹا۔ دیکھا ہے آج تک، جس نے نہیں کیا تجربہ، کسی کتے کو کنکری مار کر، زیادہ بڑا نہیں مارنا، کوئی چھوٹا پتھر کتے کو مار کے دیکھ لیں کہ وہ پتھر کو نہیں کاٹے گا، کس کو کاٹے گا، پتھر مارنے والے کو۔ مگر یہ کہ باولا کتا ہو، کیونکہ کتا کبھی باولا بھی ہو جاتا ہے، جب باولا ہو تو پھر پتھر کو ہی کاٹتا ہے، لیکن اگر کتا باولا نہیں ہوا تو وہ پتھر کو نہیں کاٹتا بلکہ پتھر مارنے والے کو کاٹتا ہے۔ تو انسان کے لیے خدا نے یہ نمونہ بنایا ہے، اے انسان دیکھ، یہ جانور ہے، یہ نافہم ہے، تیری نظر میں نجس العین ہے، لیکن اس کے اندر بھی اتنا شعور موجود ہے کہ اگر کوئی اس کو پتھر مارے، یہ پتھر کو نہیں کاٹتا، پتھر مارنے والے کو کاٹتا ہے۔ اتنا شعور ہونا چاہیے قوم کے اندر، اگر کوئی پتھر مارتا ہے تو ہمیں پتھر کے پیچھے نہیں بلکہ پتھر مارنے والے کے پیچھے جانا چاہیے۔ کنہوں نے یہ پتھر مارے، کنہوں نے یہ دہشت گرد گروپ بنائے، کنہوں نے یہ ٹیررسٹ گروپ بنائے، کنہوں نے یہ ٹیررسٹ کیمپ لگائے، کنہوں نے مسلمانوں کے لیے یہ خونخوار درندے پالے کہ جو دن دہاڑے آ کر قتل عام کر دیتے ہیں۔ دیکھا، کبھی امام بارگاہوں میں، کبھی جلوسوں میں، کبھی جمعے میں، اور اب تو اس سے بھی بڑھ کر آ کر پولیس والے بے گناہ جو لوگوں کی حفاظت کے لیے آتے ہیں ان کو کس طرح سے، کتنی دردناک تصویر تھی اخبار میں جو دیکھی، کس طرح ان کی لاشیں بکھری پڑی ہوئی ہیں، ان کا کیا قصور تھا؟ لیکن یہ درندے کس نے پالے؟ یہ آج پولیس کا قتل عام کرنے والے کس نے پالے؟ کس نے ان کو پالا؟ کس نے کیمپ لگایا؟ کس نے ان کو تربیت دی؟ ہم پتھروں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، پتھر مارنے والے کے پیچھے نہیں جاتے۔ مسلمانوں کے اندر سے خونخوار درندے پالے گئے، پال کر ان کو مسلمانوں کی جانوں پہ چھوڑا گیا، مسلمانوں کے اوپر چھوڑا گیا کہ ان کو کاٹیں، ان کو نوچیں، ان کو لو لوہان کریں، ان کو زخمی کریں تاکہ اپنے مقاصد تک پہنچ سکیں۔ یہ سب سے دردناک پہلو ہے، یہ بحران غرق کر دے گا۔ تفرقہ وہ قرآن، میں بھی قرآن کا حصہ شروع نہیں کیا، قرآن تفرقے سے روکتا ہے اور سخت روکتا ہے، نہ ہی کرتا ہے، حرمت بیان کرتا ہے کہ تفرقے میں کبھی بھی نہ پڑنا، تفرقے کی طرف کبھی بھی نہیں جانا۔ جس چیز سے تمہارے اندر تفرقہ پڑے اس سے پرہیز کرنا. لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لا تكونوا كالذين تفرقوا. ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ کیا, دین کو بھی نابود کیا, خود بھی نابود ہو گئے. ان لوگوں کی طرح نہ بننا. پیغمبر اسلام نے تفرقے سے روکا, آئمہ خدا نے تفرقے سے روکا, امیر المومنین نے تفرقے سے روکا, حسین ابن علی نے تفرقے سے روکا, ہر معصوم نے ہمیں تفرقے سے روکا. اس لیے کہ تفرقہ وہ بحران ہے جس سے کوئی نجات نہیں پا سکتا. آج ہم ہر سطح پر تفرقے کے اندر غرق ہیں. ذرا میں تفرقے کے ان کے منصوبے سے تھوڑا سا پردہ اٹھاؤں گا انشاءاللہ, آئندہ آنے والے بیان میں اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح کا منصوبہ امت مسلمہ کے لیے, خصوصاً پاکستان کے لیے اور بالاخص تشیعوں کے لیے یہ منصوبہ سوچا گیا تفرقے کا, آپس میں تشیعوں کو آپس میں لڑانے کا, اور پہلے مسلمین کو آپس میں لڑانے کا, اب تشیعوں کو آپس میں لڑانے کا. اگر نجات پانی ہے ہمیں, ہمارے پاس کشتی نجات ہے. یہ کشتی نجات خدا نے اسی دن کے لیے بنائی تھی کہ جب قوم آپس میں متفرق ہو کر کمزور ہو جائے تو یزید آ کر حکمران بن بیٹھتا ہے. ایسے دور میں حسین ابن علی کی ضرورت پڑتی ہے, حسینیت کی ضرورت پڑتی ہے, راہ حسین کی ضرورت پڑتی ہے, علم حسین کی ضرورت پڑتی ہے, اور اس وقت ہمیں کربلا کے پیغمبروں کی ضرورت پڑتی ہے, یعنی خطبات حضرت زینب کی ضرورت پڑتی ہے, خطبات سید ساجدین کی ضرورت پڑتی ہے, تاکہ آئیں ان لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑے اور انہیں بتائیں کہ تم تفرقے میں پڑ کر کمزور ہو جاؤ گے, آؤ اس کشتی پر آ کر بیٹھ کر نجات پیدا کر لو. کربلا ہمیں نجات کے لیے بلاتی ہے. آج کے اس بمر سے, طوفان سے ہم فقط کربلا کے ذریعے نجات پا سکتے ہیں. میں یہ گزارشات تمام مسلمین کے لیے عرض کر رہا ہوں, یہاں پر جن تک آواز پہنچ رہی ہے اطراف میں ان کی خدمت میں بھی عرض کر رہا ہوں, اور جن تک بعد میں یہ آواز پہنچے گی ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نجات چاہتے ہو, کہ سب چاہتے ہیں نجات, نجات کا تنہا راستہ کربلا ہے, نجات کا تنہا راستہ حسینیت ہے, نجات کا تنہا راستہ عاشورہ ہے. آ جاؤ. کربلا تعصب کا نام نہیں ہے, کربلا فرقہ واریت کا نام نہیں ہے, کربلا کسی مومن کے دل دکھانے کا نام نہیں ہے, بلکہ کمرہ کربلا ڈوبتے ہوئوں کو نجات دینے کا نام ہے.
سبحان اللہ.
اس لیے ہم دعوت دیتے ہیں, صلہ اہم ہے, ہر وہ شخص جو احساس کرتا ہے ڈوب رہا ہے, تفرقے کی آگ میں ڈوب رہا ہے, اس ملکی بحران میں ڈوب رہا ہے, ان کو دعوت دیتے ہیں آؤ ان مجالس میں, آؤ اس حسینیت کی طرف آؤ, اور حسینیت کی کشتی پر سوار ہو کر اپنے آپ کو نجات دو.
سبحان اللہ.
اس حکومت کو بھی دعوت دیتے ہیں, اس ملک کے حکمرانوں کو بھی دعوت دیتے ہیں, ان سیاستدانوں کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ بجائے ڈاکوؤں کی کشتی میں بیٹھنے کے حسینیت کی کشتی پر بیٹھو آ کر.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
ڈاکوؤں کی کشتی پہ بیٹھ کر تو دیکھ لیا یہ انجام ہوا تمہارا, اور نجات کی کشتی پر آ کر بیٹھو. تم تجارتی کشتیوں میں تو بڑا سفر کیا تم نے, نجات کی کشتیوں کی طرف بھی آؤ تم.
سبحان اللہ.
کس طرح سے یہ نجات کی کشتی امتوں کو نجات دیتی ہے, حسینیت سے کیسے نجات ملتی ہے, میں انشاءاللہ آئندہ فرصت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. کربلا جس کو نجات دے دے اس کو کوئی کبھی مار نہیں سکتا. ساری دنیا تماشا دیکھتی رہی, 72 آئے اس کشتی پر سوار ہو گئے, 72 آئے سوار ہو گئے, ان 72 کو کربلا نے ایسی نجات دی, نہ کربلا میں کوئی ان کو مٹا سکا, نہ ان 1400 سال میں کوئی ان کو مٹا سکا, اور نہ قیامت تک ان کو کوئی مٹا سکے. مارنے والوں کا آج نام بھی کوئی نہیں جانتا, لیکن مرنے والے اس طرح سے زندہ ہوئے, اس طرح سے زندہ ہوئے کہ آج یوں نہیں کہ ہم اس مکان پہ بیٹھ کر, ایک مومن کے عزاخانے پہ بیٹھ کر ہم آج ان کی یاد میں ہیں, بلکہ آج دنیا کے کسی کونے میں کمیونیکیشن کا دور ہے. رابطہ کر کے دیکھ لو, مسلم وغیر مسلم دنیا میں آج محرم کے اندر, اسی شب کے اندر اور انہی شب و روز کے اندر دیکھو, پوری دنیا میں, پوری زمین کے اوپر اگر تذکرہ ہو رہا ہے تو انہی اصحاب باوفا کا ہو رہا ہے. حسین نے ایسا نجات دی ان کو، کبھی مر نہیں سکتے آپ، کوئی مار نہیں سکتا ان کو، لیکن ہمت ان سواروں کی تھی. نجات کے کشتی میں بیٹھنا آسان نہیں، تجارتی کشتیوں میں بیٹھنا بہت آسان ہے، نجات کی کشتی پہ سوار ہیں. سید الشہداء نے کوفہ والوں کی طرف اپنا سفیر بھیجا. لوگوں نے کہا کہ کوفہ والوں پر اعتماد نہ کریں، کوفہ والے بے وفا ہیں. حسین کوفیوں کا سہارا لے کر خود نجات نہیں پانا چاہتے تھے، بلکہ اپنے آپ کو وسیلہ قرار دے کر کوفیوں کو نجات دینا چاہتے تھے. حسین وسیلہ نجات ہیں، نہ کوفی وسیلہ نجات ہیں. کوفی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، حسین کو کیا بچائیں گے؟ یہ حسین کی ذات گرامی تھی. پتا تھا کہ کوفی بے وفا ہیں، یہ سوال بھی پوچھتے ہیں نا کہ امام کو پتا بھی تھا کوفی بے وفا ہیں، تو پھر ان کی طرف کیوں گئے؟ اس لیے کہ کشتی نجات کا کام ہی یہی ہے، جو ڈوب رہا ہو اسی کی طرف جاتی ہے، نجات یافتہ کی طرف تو نہیں جاتی، جو ڈوب رہا ہو اس کی طرف جاتی ہے. امام کو معلوم تھا کوفی ڈوب رہے ہیں، بے وفائی میں ڈوب رہے ہیں، دھوکے کی بمر میں ڈوب رہے ہیں، فریب کے اندر ڈوب رہے ہیں، منافقت کے اندر ڈوب رہے ہیں، اس منافقت سے ان کو نکالا جائے. لیکن کوفی خوفزدہ ہو گئے، نجات کی کشتی پر نہیں بیٹھے. سید الشہداء نے اپنا سفیر بھیجا، اس سفیر کے ساتھ بے وفائی کی، حضرت مسلم کے ساتھ بے وفائی کی. ایک وقت ایسا آ گیا، حضرت مسلم نے جب کوفہ میں نماز اقامہ کی، مسجد بھری ہوئی تھی، لیکن جب نماز ختم ہوئی فقط چند افراد رہ گئے، اور جب مسجد سے باہر لائے، تشریف لائے، تنہا سفیر امام تنہا رہ گئے، تنہا. کوفہ کے بے وفاؤں کے دیار میں ایک غریب تنہا کوفہ کی تاریخ گلیوں میں گھوم رہا ہے، پریشان گھوم رہا ہے. گھومتے گھومتے ایک گھر کے سامنے جا کر مسلم تھک کے بیٹھ گئے. ایک بڑھیا دروازہ کھولتی ہے، یہ کسی کی منتظر ہے، اپنے بیٹے کی منتظر ہے یا اپنے داماد کی منتظر ہے. اس عالم انتظار میں بار بار دروازہ کھولتی ہے. ایک دفعہ جو اس نے دروازہ کھولا، کیا دیکھتی ہے؟ ایک بہت ہی خوبرو جوان، چاند جیسا چہرہ، اس کے گھر کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. دروازہ کھول کے کہتی ہے، اے جوان، میں تنہا خاتون ہوں، میرے گھر کے سامنے تیرا بیٹھنا مناسب نہیں ہے، میں تقاضا کرتی ہوں تو مہربانی کر یہاں سے اٹھ کے چلا جا، کہیں اور چلا جا. جوان نہیں اٹھتا. کچھ دیر کے بعد خاتون دوبارہ دروازہ کھولتی ہے. دروازہ کھولنے کے بعد یہی جملے دہراتی ہے، اے جوان، یہاں سے اٹھ کے چلا جا، ایک تنہا خاتون کے گھر کے سامنے بیٹھنا اچھا نہیں ہے. دروازہ بند کر دیتی ہے. تیسری دفعہ جو دروازہ کھولتی ہے تو جوان سر اوپر کر کے کہتا ہے کہ اگر ممکن ہو سکے تھوڑا سا پانی پلا دے. پانی کا جام لے آتی ہے. جوان نے پانی پیا. پینے کے بعد اس خاتون نے کہا کہ اب تو نے پانی بھی پی لیا ہے، اب میں تجھ سے تقاضا کرتی ہوں یہاں سے چلا جا. جوان نگاہیں اٹھا کے کہتا ہے، اے تو آ، تو مجھے یہاں سے جانے کا تو کہہ رہی ہے، لیکن یہ نہیں بتاتی کہ میں کہاں جاؤں، یہ تو نہیں بتاتی کہ میں کہاں جاؤں. کہنے لگی، تو غریب ہے اس شہر میں، تیرا کوئی نہیں اس شہر میں، تو کہیں باہر سے آیا ہے. کہنے لگا، تھوڑی دیر پہلے بہت زیادہ تھے، کچھ دیر پہلے بہت زیادہ تھے، لیکن اب کوئی بھی نہیں اس شہر میں. کہنے لگی، جوان عجیب باتیں کرتا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے سارا شہر تھا لیکن اب کوئی بھی نہیں ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو کہاں کے رہنے والا ہے؟ کہنے لگا، میں مدینہ کے رہنے والا ہوں. کہا، مدینہ کے رہنے والا ہے، تو کوفہ میں کیوں آیا ہے؟ کہا، مجھے میرے مولا نے بھیجا ہے، مجھے میرے مولا نے بھیجا، سفیر بنا کر بھیجا، جا کوفہ والوں سے بیعت کر، پوچھتی ہے تیرا مولا کون ہے؟ کہا، میرے مولا کا نام حسین ابن علی ہے، ابا عبداللہ ہے. کہا، ابا عبداللہ؟ وہی ابا عبد عبداللہ فاطمہ زہرا کا بیٹا، اس نے تجھے بھیجا ہے، وہ تو میرا بھی مولا ہے، اے جوان تو اس کا سفیر ہے، کہ میں اس کا بھائی بھی ہوں، میں اس کا بھائی بھی ہوں، مجھے سفیر بنا کے بھیجا۔ بسم اللہ کر کے اندر لے جاتی ہے، کمرے میں جگہ دیتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، اور پھر کہتی ہے کہ ابھی میرا بیٹا آنے والا ہے، میں تجھے امن تک پہنچا دوں گی۔ لیکن بیٹا اس کا یا داماد اس کا، کہ دو روایتیں ہیں، بعض میں لکھا اس کا داماد تھا، بعض نے لکھا اس کا بیٹا تھا، یہ ملعون عبیداللہ کے دربار میں تھا۔ عبیداللہ نے لوگوں کو تلاش میں لگایا ہوا تھا کہ جو مسلم کو ڈھونڈ کر لے آؤ۔ یہ جب ان گھر پہنچتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی ہے۔ ماں سے پوچھتا ہے، تو بار بار اس تاریک کمرے میں کیوں آتی جاتی ہے؟ ماں نہیں بتاتی کہ پہلے دیکھ لوں، تذکرہ کر لوں۔ لیکن روایت میں لکھا ہے کہ آدھی رات کو ایک عجیب اتفاق رونما ہوتا ہے، حضرت مسلم عالم خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ موجود ہیں، امیر المومنین موجود ہیں، فاطمہ زہرا موجود ہیں، امام حسن مجتبی موجود ہیں، اور میرے گھر کیا کہہ رہے ہیں، اے بیٹا مسلم ہم آپ کے منتظر ہیں، اب آ جائیے ہماری طرف۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد حضرت مسلم جب اٹھ بیٹھنے کے بعد اس لعین نے دیکھا کہ اس کمرے میں کوئی سر و صدا ہو رہی ہے، جا کر کیا دیکھتا ہے کہ وہی جس کی تلاش میں تھا وہی گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ دوڑا ہوا جاتا، جا کر عبیداللہ کو اطلاع دیتا ہے کہ مسلم تو میرے گھر میں موجود ہے۔ عبیداللہ نے دستہ روانہ کیا کہ حضرت مسلم کو گرفتار کیا جائے۔ یہ لوگ باہر آئے اور آ کر توا سے کہا کہ اے بڑھیا، اپنے مہمان کو ہمارے حوالے کر دے۔ بڑھیا نے کیا کہا کہ یہ تو ہرگز ممکن نہیں ہے، جو اپنا مہمان کسی کو دے دے وہ تو انسان نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن ان لعینوں نے ایک ایسی بات کی کہ حضرت مسلم سے گھر میں بیٹھا نہیں گیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ اگر تو اس مہمان کو ہمارے حوالے نہیں کرے گی، ہم تیرے گھر کو آگ لگا دیں گے۔ ارے عزیزو، جب آگ کا نام آنا تھا حضرت مسلم گھر سے باہر آ گئے، توہ روکتی رہی مسلم نہ جانا، تو کیا کہا؟ ارے توہ تجھے معلوم نہیں ہے، یہ قوم جب آگ کی دھمکی دیتی ہے تو آگ لگا دیتی ہے، توہ تیرا دروازہ تو کچھ بھی نہیں۔ ارے ہم نے مدینہ میں در تطہیر جلتا ہوا دیکھا، فاطمہ زہرا کا گھر جلتا ہوا دیکھا۔ حضرت مسلم باہر آ گئے، آ کر کہا لینو ہرگز اس گھر کو آگ نہ لگانا، جو چاہتے ہو مجھ سے چاہو۔ کہا مسلم تسلیم ہو جاؤ۔ کہا تسلیم نہیں ہوتا۔ جنگ شروع ہوئی، علی کا یہ بیٹا، علی کے خاندان کا یہ بیٹا، اس نے ایسی شجاعت سے جنگ کی، وہ دستہ قابو پانے سے عاجز آ گیا۔ آخر ہیلے سے کام لے کر حضرت مسلم کو ورگلانے لگے، کہا ہم نے جان کی امان دے دی۔ جان کی امان کا کہہ کر حضرت مسلم کو گرفتار کر لیا اور لے گئے دارالامارہ میں۔ بس میں نے تمام کی مجلس دارالامارہ میں لے جانے کے بعد حضرت مسلم کو جب کہا گیا کہ آپ کے سزا موت ہے، تو حضرت مسلم نے کہا کہ مجھے فقط دو آدمی بلا دو کہ جو امانت دار ہوں، میں انہیں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کہا بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا ایک تو میری شلتر تلوار اور ایک میری یہ زرہ لے کر میرا کچھ قرض ہے، وہ بیچ کر ادا کر دیں۔ کہا دوسرا کس لیے؟ کہا ایک ایسا امانت دار قاصد ہو کہ جو میرا پیغام میرے مولا تک پہنچا دے۔ کہا مسلم پیغام کیا ہے؟ ایک لائن آگے بڑھا، کہا بتا پیغام کیا ہے؟ تو حضرت مسلم نے کیا پیغام دیا؟ کہا تمہاری بے وفائی کی وجہ سے، تم بے وفاؤں پر اعتبار کر کے میں نے اپنے مولا کو لکھ بھیجا تھا کہ کوفیوں نے بیعت کر لی ہے، مولا فاطمہ کی بیٹیوں کو لے کر کوفہ آ رہے ہیں، ارے کوئی میرا پیغام لے جائے، جا کر بتا دے حسین زینب کو لے کر کوفہ نہ آنا، حسین بیٹیوں کو لے کر کوفہ نہ آنا۔
Hi, Muslim.
بالکل دور نیا، لیکن اے اس دور کے انسان جاگ ذرا اور سو ذرا، عرض بلا کیا ختم ہوئی، عاشورا بھی کیا ختم ہوا، عرض و سما میں گونج رہی ہے آ